نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك المسلمين اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين آمين يا رب العالمين اب سے لگ بھگ تین ماہ قبل مجھ پر ریڑھ کی ہڈی کی ایک خرابی کی وجہ سے جو بیماری کا شدید حملہ ہوا تھا اس سے کچھ صحت یابی کے بعد میں نے دو ماہ کا ایک تقاریر کا اور درس کا پروگرام بنایا تھا جس کو کہ ہم نے ایک دو ورقے کی شکل میں چھاپ کر تقسیم بھی کیا تھا الحمدللہ کہ وہ آٹھ تقاریر کا پروگرام کسی نہ کسی قدر تکمیل کو پہنچ رہا ہے اگرچہ موضوعات میں کچھ کمی رہ گئی ہے چنانچہ درس سے سورہ حدید کے سلسلے میں بھی ہم ایک نشست پیچھے رہ گئے اپنے پروگرام سے کل جو ہفتے کو بعد نماز مغرب درس ہونے والا ہے اس میں پروگرام کے مطابق سورہ حدید کے آخری اور چوتھے رکوع کا درس تھا لیکن وہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے ہیں بلکہ آیت نمبر 25 کا درس کل ہوگا اسی طرح یہاں جو حقیقت و لوازم ایمان تھا جو سلسلہ تقاریر تھا اس میں سے بھی جو چھٹا عنوان تھا اپنی اہمیت کے پیش نظر اس کے ضمن میں بیان جو ہے وہ طوالت اختیار کرتا چلا گیا اور آج بھی ابھی اسی سلسلے کی ایک گفتگو ہے جو ہوگی انشاءاللہ تو دو عنوانات باقی رہ جائیں گے لیکن میں نے یہ جو آٹھ دروس کا اور آٹھ تقاریر کا جو پروگرام بنایا تھا اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ کافی عرصے سے ہمارے ابو ظبی اور جو امارات ہیں خلیج کی امارات وہاں جو ہمارے احباب ہیں رفقاء ہیں تنظیم اسلامی کے ساتھی بھی ہیں انجمن خدام القرآن کی بھی ایک شاخ وہاں قائم ہے تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہوا تھا کافی عرصے سے اور میں اللہ تعالی سے اس امید میں تھا کہ اگر یہ عرصہ صحت و عافیت کے ساتھ گزر جائے اور یہ پروگرام جو ہے مکمل ہو جائے تو میں ان کے پروگرام کو منسوخ نہ کروں بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ بیرونی سفر جو ہے اسے اختیار کر لوں تو اس کے چونکہ آغاز میں صرف ہمیں یہی آٹھ ہفتے ملتے تھے لہذا میں نے ان آٹھ ہفتوں کا یہ پروگرام بنایا تھا اب توکل اللہ 18 تاریخ کو مجھے اس سفر پر روانہ ہونا ہے اور اس کے بعد چونکہ کچھ پروگرام مزید بھی اس میں شامل ہو گیا ہے اور جب بھی انسان ملک سے باہر جاتا ہے تو پھر عمرہ کیے بغیر واپس آنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام تقریباً 1 ماہ کے لگ بھگ طویل ہو جائے تو یہ غیر حاضری میری رہے گی یہاں اس کے بعد آ کر ہم ان دونوں پروگراموں کا جو بقیہ ہے اس کو انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے کہ ایمان کے ضمن میں جو دو عنوانات رہ گئے ہیں یعنی ایمان کا حاصل اصل نتیجہ اس کا اصل ثمرہ ذہنی اطمینان اور قلبی سکون یہ بھی میرے خیال میں ارادہ تو تھا کہ ایک تقریر میں مکمل ہو جائے گا، لیکن غالباً یہ بھی دو تقریروں کا متقاضی ہے، اور اس کے بعد شعوری ایمان کے پیدا ہونے کا اور اس کے وجود میں آنے کا جو پروسیس قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے، تو وہ بھی کسی ایک تقریر میں بات پوری نہیں ہو سکے گی. تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ چار پانچ تقاریر کا ایک سلسلہ ہوگا، لیکن یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اب اس سفر سے واپسی کے بعد ہوگا انشاءاللہ العزیز. آج میری گفتگو کا اصل عنوان آپ میں سے بعض حضرات کی نگاہوں سے اخباری اعلان کے سلسلے میں گزر چکا ہوگا، وہ ہے حدیث جبرائیل کی روشنی میں اسلامی تصوف کی حقیقت اور مرتبہ احسان کی تعریف. تو عنوان کے اعتبار سے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل ایک علیحدہ سے ایک تقریر ہے، لیکن اصل میں یہ انہی سلسلہ تقاریر کا کی ایک کڑی ہے کہ جو ہمارے ہاں پچھلے چھ ہفتوں سے جاری ہے. اس کا جو ربط اور تعلق ہے اس موضوع کے ساتھ اسے اپنے ذہن میں پہلے قائم فرما لیں تاکہ پھر اس موضوع پر گفتگو ہو. اہم ترین بات جو میں نے متعدد مرتبہ آپ حضرات کے سامنے رکھی اور جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور نہ مستحضر رکھنے کی وجہ سے بڑی غلطیاں ماضی میں بھی ہوئی ہیں اور اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں، چنانچہ ایک انتہا پر خوارج نکل گئے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو انہوں نے کافر قرار دے دیا، ایک انتہا پر مرجیہ نکل گئے کہ جس شخص نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا اب کوئی گناہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب یہ دو انتہائیں ہیں، ان کے مابین اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں کہ جو ماضی میں بھی ہوئی ہیں اور آئندہ بھی اس کے امکانات ہیں اور اس وقت بھی ذہنوں میں اشکالات ہیں. بالخصوص ایک موقف وہ ہے کہ جو منسوب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب کہ الایمان قول لا یزید ولا ینقص، اور ایک موقف وہ ہے کہ جو منسوب ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی جانب کہ الایمان قول وعمل ویزید وینقص. بظاہر ان میں بود المشرقین ہیں، لیکن ان میں کیا تطبیق ہے؟ اور اگر وہ تطبیق ذہن میں نہ رہے تو پھر کیسے کیسے اشکالات ذہن میں آتے ہیں، اس کا آپ حضرات کو میری سابقہ گفتگوؤں سے اندازہ ہو چکا ہوگا. یہ سارے مغالطے پیدا ہوتے ہیں اس حقیقت کو فراموش کر دینے سے کہ دو درجے ہیں ایمان کے، یا دو پہلو ہیں، دو ایسپیکٹس ہیں، درجے بھی ان کو نہیں کہنا چاہیے، یہ دو رخ ہیں. ایمان جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک شجرہ اپنے ذہن میں بنا لیجئے کہ ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے، یہ دو پہلو دو رخ ہیں ایمان کے، ایک قانونی ایمان ایک حقیقی ایمان. قانونی ایمان کا تعلق اور دار و مدار ہے اقرار باللسان سے، حقیقی ایمان کا تعلق اور دار و مدار ہے یقین قلبی سے، تصدیق بالقلب سے. اس اقرار باللسان کے لیے شریعت کی اصطلاح ہے شہادہ، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اسی حقیقی تصدیق قلبی کے لیے ایک اصطلاح ہے یقین، جو خاص طور پر ایمان بالآخرہ کے ضمن میں قرآن مجید میں ایک سے زائد بار استعمال ہوا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ. پھر یہ کہ اس قانونی ایمان کے لیے ایک اور اصطلاح ہے اور وہ ہے اسلام، جبکہ حقیقی ایمان کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک ہی اصطلاح استعمال ہوگی اور وہ ایمان ہے. مزید برا اس قانونی ایمان کے لیے صد فیصد درست ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول کہ الایمان قول، اس لیے کہ اس کا سارا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے، اس کی ساری اساس جو ہے کلمہ شہادت پر قائم ہے. جبکہ حقیقی ایمان کے اعتبار سے صد فیصد درست ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول کہ الایمان قول وعمل، اس لیے کہ جب ایمان دل میں جاگزی ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا عمل لا محالہ اس کے تابع ہوتا ہے. لہذا اس مرتبے پر آ کر ایمان اور عمل دو علیحدہ چیزیں نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک وحدت، ایک آرگینک ہول، ایک ہی وحدت کے دو اجزاء لا ینفک بن جاتے ہیں. پھر یہ کہ اس قانونی ایمان کے ضمن میں بالکل صحیح ہے، صد فیصد درست ہے امام ابو حنیفہ کا یہ موقف کہ لا یزید ولا ینقص، یہ ایک لیگل سٹیٹس ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. کوئی شخص زیادہ متقی ہو تو اس کے حقوق بڑھ نہیں جائیں گے، کوئی شخص فاسق و فاجر ہو تو اس کے جو تمدنی حقوق ہیں، قانونی حقوق ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ ایک جامد ہے، ایک سٹیٹس ہے جو حاصل ہو جاتا ہے قانونی اور دستوری. جبکہ وہ ایمان جو ہے حقیقی ایمان، اس کے اعتبار سے بالکل صحیح اور درست اور 100% صحیح قول ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کہ یزید و ینقص، یہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. دل کی کیفیت جو ہے، دل کے لیے تو لفظ ہی آیا ہے قلب، قلب کا جو مادہ ہے قاف لام بے، اس کے معنی بدلنے کے ہیں. اس دل کو کسی کل چین نہیں ہے، یہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے. ہمارے جسم کے سارے اعضاء جو ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ وقفہ جو ہے آرام کا، وہ اللہ تعالی نے عطا کیا ہے. جب آپ سو جاتے ہیں گہری نیند تو دماغ بھی آپ کا آرام کرتا ہے. آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کے تمام عضلات جو ہیں، جو پٹھے ہیں جسم کے، ان کو آرام مل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک یہ ہے لوتھڑا جسم کا جس کے لیے کوئی آرام نہیں، اس لیے کہ اس کے آرام کے معنی موت ہے. یہ کبھی سکڑ رہا ہے، کبھی یہ جو ہے تشنج کی کیفیت میں آ رہا ہے، اور کبھی پھیل رہا ہے. لہذا اس کی ایک حالت ہے ہی نہیں. تو جب اس کی جو فزیکل کنڈیشن ہے اس کو قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی یقیناً ایمان، قلبی ایمان، حقیقی ایمان یا بڑھے گا یا گھٹے گا، ایک جگہ کھڑا نہیں رہے گا. آپ کوئی نیکی کریں گے اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوگا ایمان کے اندر کمی آئے گی. آپ اہل یقین اور اہل ایمان کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. آپ غافلوں کی صحبت میں رہیں گے، گپ بازی میں کچھ وقت صرف کریں گے، تو اس ایمان میں کمی آئے گی. اس میں لازماً اضافہ یا کمی ہوتی رہتی ہے. اب میں آج اسی سلسلے میں یس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری بحث ہے اس کے لیے اہم ترین مقام تو قرآن مجید کا وہی ہے جو بار بار ان جمعوں میں زیر بحث آیا ہے. سورہ حجرات کا جو آخری حصہ ہے 5 آیات پر مشتمل، جس میں پہلے ایمان اور اسلام کو مقابلے میں لا کر اور ان کا ایک فرق واضح کیا گیا کہ ایک گروہ کے دعوی ایمان کی بڑی پرزور نفی کرتے ہوئے ان سے یہ کہا گیا کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. اور اس اسلام کے ضمن میں بھی یاد رکھو کہ اطاعت لازم ہوگی، اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. البتہ اگر تمہارا یہ مغالطہ ہے کہ تم ایمان حاصل ہو گیا ہے تو یہ غلط فہمی ہے، اسے رفع کر لو. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی وہ حقیقی ایمان تک تو رسائی نہیں ہوئی. قانونی ایمان جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو چکا ہے، اقرار باللسان تم نے کر لیا ہے، گویا کہ اسلام میں تم آ گئے. اس کے بعد ایمان حقیقی کی تعریف کی گئی کہ اس کے 2 رکن ہیں لازم، کیونکہ ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے. اسلام کے 5 ارکان تو ایمان میں بھی شامل ہوں گے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تو اس میں شامل ہیں. لیکن حقیقی ایمان کے 2 مزید رکن شامل ہو جائیں گے، ایک یقین قلبی اور ایک جہاد فی سبیل اللہ. اس سے اگلی آیت جو ہے اس مضمون کے اعتبار سے اور بھی اہم ہے، اس لیے کہ وہاں پھر اسلام اور ایمان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لائے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اے نبی، یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے، انہوں نے اطاعت قبول کر لی، ان سے فرما دیجئے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے. یہاں پھر چونکہ ایک ہی آیت میں اسلام اور ایمان مقابلے میں آ رہے ہیں، لہذا اب یہاں جو ہے ان دونوں کے مفہوم علیحدہ علیحدہ سامنے آئیں گے کہ تم نے جو کلمہ شہادت ادا کیا، اسلام کے اندر آ گئے، تو گویا کہ اب تمہارے قدم اس شاہراہ پر پڑ گئے ہیں کہ اگر آگے بڑھو گے، اطاعت کرتے رہو گے، ان تطیعوا اللہ و رسولہ، تو ایک جانب تو پہلی آیت میں وعدہ کیا گیا کہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، دوسری جانب اس آیت میں اشارہ کر دیا گیا کہ جب تم اعمال بجا لاؤ گے، عبادات سر انجام دو گے اور حرام اور حلال کے اوپر کارمند ہو جاؤ گے، تو اس کے نتیجے میں تمہارے اندر ایمان بھی پیدا ہو جائے گا. انہداکم للایمان، تمہیں اس راستے پر اللہ نے ڈال دیا ہے کہ اب تم اگر بڑھتے رہو گے، اگر دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی بدنیت ہی نہیں ہے، تو اگر بڑھو گے آگے تو ایمان تک تمہاری رسائی ہو جائے گی. باقی اسلام لانا بھی سمجھو کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے، اس لیے کہ جب تک اسلام مغلوب تھا، کمزور تھا، ضعیف تھا، تو تم اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور بھی نہیں کر رہے تھے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے اس کی تائید و نصرت سے، محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی جد و جہد سے، ان کی کوششوں سے، ان کی اثار و قربانی سے، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کی نصرت و تائید سے دین کا غلبہ ہو گیا، دین کا چرچا ہو گیا. تب تمہیں یہ توجہ ہوئی کہ اب ہمیں بھی اسلام کی طرف رخ کر لینا چاہیے، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے جو تمہیں ماننا چاہیے. اگر یہ دین کے غلبے کی کیفیت نہ ہوتی تو تم متوجہ نہ ہوتے، لیکن اب اگر تمہیں متوجہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسے حالات پیدا فرما دیے ہیں، تو اسے اللہ کا احسان مانو. اب اگر تم کاربند رہو گے، شریعت کے اوپر عمل کرو گے، عبادات بجا لاؤ گے، اور حلال اور حرام کے احکام کی پابندی کرو گے، تو اس کے صدقے میں، اس کے برکت سے تمہارے اندر ایمان حقیقی بھی پیدا ہو جائے گا. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان ان کنتم صادقین. اب یہاں پہ چونکہ یمنون علیک ان اسلموا ہے کہ تم اگر اسلام کا دعویٰ جو کر رہے ہیں اس میں بھی اگر سچے ہو، اگر تو دھوکے کے لیے کر رہے ہیں تب تو نفاق ہے، منافقت ہے، پھر تو کسی بہتری کی کوئی امید ہی نہیں ہے، نہ تمہارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور نہ تمہارے اندر ایمان آئے گا. لیکن اگر دھوکے کی نیت نہیں ہے، اگر تم اسلام میں سچے ہو، تو اللہ کا احسان مانو کہ اب گویا کہ تمہارے قدم اس شاہراہ پر آ گئے ہیں کہ اگر آگے بڑھو گے تو ایمان حقیقی تک بھی رسائی ہو جائے گی. بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ جو آیات مبارکہ ہیں، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا، اس موضوع پر قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی اور جگہ یہ مضمون نہ آیا. اب میں نے ایک آیت کا تو پہلے بھی حوالہ دیا تھا، بلکہ حوالہ تو ان دونوں آیات ہی کا آتا رہا ہے، لیکن یہ کہ آج اشارہ کر رہا ہوں ایک آیت کی طرف اجمالاً، اور ایک پر ذرا تفصیلی گفتگو کرنی ہے جس میں مرتبہ احسان کا بھی ذکر ہے. سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، یعنی قرآن مجید، اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے پہلے نازل فرمائی، یعنی تورات، انجیل، جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی. اب یہاں غور کیجئے اسی مضمون کو کس طرح واضح کیا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایک ایمان تو ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ایک ایمان کو تو تسلیم کیا ہے، لیکن اب دوسرے ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے. یہاں پر گویا کہ وہ پورا جو شجرہ میں بنواتا رہا ہوں، آپ کے ذہنوں کے سامنے نقشہ کھینچتا رہا ہوں، اس پورے شجرے کو لے آئیے. اس ایمان سے اس ایمان میں آنے کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن دونوں کے لیے لفظ ایمان ہی استعمال ہوا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس قانونی ایمان کے لیے ہی دوسرا لفظ اسلام ہے. سورہ حجرات کا مقام اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ وہاں اسلام اور ایمان دو علیحدہ علیحدہ الفاظ آ گئے، لیکن یہاں پر اسلام کے لیے بھی، قانونی ایمان کے لیے بھی ایمان ہی کا لفظ آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. سورہ نساء کے بعد آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ ہے، اور یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑا ہونے کی بھی ایک نسبت رکھتی ہیں، مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے، جس کی طرف اس وقت میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک مثال ہے کہ یہ مضمون وہاں بھی آیا اور یہ مضمون پھر سورہ مائدہ میں آ رہا ہے ایک اور بحث کے سلسلے میں. وہ بحث یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ شراب جو ہے اس کی حرمت کا حکم جو ہے وہ تدریجن آیا ہے. مکی دور میں تو کوئی حکم تھا ہی نہیں، لوگ شراب پی رہے تھے، اور اس لیے کہ حرمت تھی ہی نہیں، صحابہ کرام جو ہے شرابیں پیتے تھے، ابھی حرام ہونے کا حکم آیا ہی نہیں. مدنی دور میں بھی شروع میں یہ ہوا کہ جب تم شراب کے نشے میں ہو تو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اس سے بھی پہلے ایک رہنمائی فرما دی گئی کہ یہ شراب اور جوا جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے منفعتیں بھی ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان میں گناہ کا پہلو جو ہے وہ غالب ہے ان کی منفعت بخش پہلو سے. تو یہ گویا کہ جو ڈائریکشن تھی، ایک رخ تو معین ہو رہا ہے لیکن ابھی حکم تو کوئی نہیں آیا. بعض صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے پہلی ہی آیت جو نازل ہوئی اسمہما اکبر من نفعہما اسی کے اوپر شراب نوشی ترک کر دی، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں صریح حکم تو نہیں تھا. بہت سے حضرات ابھی شراب نوشی جاری رکھے رہے. پھر آیا نماز کے لیے جو ہے مت کھڑے ہو اگر تم نشے کی حالت میں ہو، اس سے بھی اندازہ ہو گیا. کچھ اور صحابہ نے اب اس کے بعد جو ہے شراب پینی ترک کر دی، لیکن اب بھی صراحت نہیں آئی تھی. سورہ مائدہ میں پھر وہ حکم نازل ہوا ہے کہ انما الخمر والمیسر، یہ جو خمر اور میسر ہے یہ شیطانی اعمال ہے اور ان سے بچو. فاجتنبوہ، اور پھر آگے الفاظ آئے فہل انتم منتہون، بعض آتے ہو کہ نہیں آتے. اس میں ایک طرح کا عتاب کا انداز بھی ہے کہ تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا جو بھی ہمارا انداز تھا، جن لوگوں نے بات پالی یقیناً ان کے درجے بلند ہیں، لیکن یہ کہ اب آخری حکم بھی ہم نے دے دیا ہے، اب باز آتے ہو کہ نہیں، اب اس کو چھوڑتے ہو کہ نہیں. اب فاجتنبوہ ہو فعل امر ہے، گویا کہ یہاں اب لزوم ہو گیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا صحابہ کے ذہنوں میں کہ جو صحابہ اس عرصے میں انتقال کر گئے، غزوہ احد میں 70 صحابہ جو ہیں شہید ہوئے ہیں، اس وقت شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا. بعض صحابہ کے بارے میں صراحتن ہے کہ وہ شراب پی کر جنگ میں شامل ہوئے. اب معلوم یہ ہوا کہ ان کے بارے میں تشویش پیدا ہو گئی، ان کا کیا بنے گا؟ وہ نجس چیز لیے ہوئے اپنے پیٹوں میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے ہیں اور شرابیں پیتے رہے آخر وقت تک. تو یہ بات جو ہے ایک تشویش کی حیثیت سے صحابہ کے اندر پیدا ہوئی، جیسے کہ تحویل قبلہ کے موقع پر تشویش پیدا ہوئی. یہ دو مواقع ایسے ہیں جن پر صحابہ کرام میں تشویش پیدا ہوئی کہ جو 16-17 مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو اب جو لوگ اس دوران میں انتقال کر گئے اور انہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نصیبی نہیں ہوا، آپ اندازہ کیجئے نا ان حضرات کا، ان انصار کا کہ جو ایمان ہی لائے ہیں ہجرت کے بعد، اس سے پہلے ایمان لائے ہی نہیں، لہذا کوئی نماز بھی ان کی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نہیں ہوئی. اور اگر فرض کیجئے کہ اس 16 مہینے کے دوران ان کا انتقال بھی ہو گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے تو اصل کعبہ اور قبلہ جو ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی نوبت ہی ان کی زندگی میں نہیں آئی، بلکہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اسی حال میں انتقال ہو گیا. تو اب تشویش پیدا ہوئی. اس تشویش کا بھی جو ازالہ ہے سورہ بقرہ کے 7 رکوع میں، دوسرے پارے کا پہلا رکوع ہے، بڑی تفصیل سے اللہ نے ازالہ فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. جس وقت جو حکم ہے شریعت کا، اس وقت اس پر عمل کرتے ہوئے جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، وہ سرخرو ہے اللہ کے ہاں. جب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی تھا، تو وہ اسی حکم کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے، ان کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہیں. اسی طرح اس شراب نوشی کے بارے میں جو تشویش پیدا ہوئی، تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کوئی حرج نہیں ہے ان چیزوں میں جو انہوں نے کھایا پیا، جو کچھ ان کے پیٹوں میں گیا. اذا متقوا، جب تک کہ ان میں تقوی کی روح موجود تھی، وعملوا وعملوا الصالحات، اور وہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے تھے. ثم تقوا، پھر انہوں نے مزید تقوی کی روش اختیار کی، وعملوا، اور مزید ایمان لائے. ثم تقوا، پھر ان میں اور تقوی پیدا ہوا، واحسنوا، اور وہ درجہ احسان پر فائز ہو گئے. فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور یہ درجہ احسان تو وہ ہے جو اللہ کے محبوبین کا درجہ ہے، اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان محسن بندوں سے. یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے قرآن مجید کی، اس اعتبار سے کہ اس میں ایک تو وہ سارا جو راستہ ہے سلوک، جسے ہم کہیں گے تقرب الی اللہ، اس کا ایک نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ اس کی روح باطنی تقوی ہے. تقوی یوں سمجھیے کہ وہ ڈرائیونگ فورس ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے اللہ کے راستے میں. جیسے حب دنیا ہے حب دنیا وہ ڈرائیونگ فورس ہے جو دنیا میں آپ کو جد و جہد پر آمادہ کرتی ہے. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. جتنی دنیا کی محبت ہوگی, جتنی مال کی محبت ہوگی, جتنی شہرت کی محبت ہوگی, جتنی دنیاوی اقتدار کی محبت ہوگی, اتنی ہی تو آپ محنت کریں گے. اگر یہ نہیں ہوگی تو آپ کنٹینٹڈ ہوں گے, مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہوں گے, کوئی خاص کوشش نہیں کر رہے ہوں گے کہ آپ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو اور آگے سے آگے لے جائیں, اپنے معیار کو بڑھائیں, اپنی جائیدادوں میں اضافہ کریں, اپنی دکانداری جو ہے اس کو اور چمکائیں. ان تمام چیزوں میں آدمی آگے بڑھتا ہے, محنت کرتا ہے. یہ سارے کام بھی بغیر محنت کے تو نہیں ہوتے, بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے. لوگ راتوں کو جاگتے ہیں, خون پسینہ ایک کرتے ہیں, لیکن اس سب کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت ہوگی, دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے آپ تن من دھن لگائیں گے. اسی طریقے سے دین میں آگے بڑھنے کے لیے جو اصل شے درکار ہے وہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ ایک تو منفی اس کا پہلو ہوتا ہے بچنا, ایک یہ مثبت ہے پہلو تقویٰ کا کہ آگے سے آگے بڑھنے کے لیے تقویٰ کی روش. یہ تقویٰ جو ہے انسان کو کسی ایک جگہ پر کھڑا نہیں رہنے دے گا بلکہ آگے بڑھائے گا. تو تین مرتبہ اس آیت میں لفظ متقو آیا ہے, جبکہ یہ روح تقویٰ برقرار رہے, یہ ڈرائیونگ فورس ان کے اندر موجود رہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ روح تقویٰ اگر موجود ہے تو جو حکم آج ہے اس پر 100% عمل ہوگا, جو حکم کل آ جائے گا اس پر کل عمل ہو جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ آج ایک عمل کے ہم خوگر ہو گئے ہیں تو اگرچہ شریعت کا حکم بدل گیا ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نیا حکم دے دیا ہو, تو اب اس پہلے حکم کے خوگر ہو جانے کی وجہ سے آدمی وہاں ڈیرا جمائے رکھے. روح تقویٰ اگر ہوگی تو وہ فوراً بدلے گا, اور جو بھی حکم ہے, تازہ حکم ہے, نیا حکم ہے, جو آرڈر آف دی ڈے ہے, یہ ملٹری کی اصطلاح ہے, آرڈر آف دی ڈے کے لیے ہر وقت آدمی چاق و چوبند رہے گا, ذہناً تیار رہے گا اسے قبول کرنے کے لیے. تو یہ ہے وہ تقویٰ. معلوم ہوا تقویٰ کسی مقام کا نام نہیں ہے. اس دور کے ایک بڑے دینی مفکر اور مصنف نے اس معاملے میں تھوڑی سی ٹھوکر کھائی ہے کہ انہوں نے ایمان, اسلام, تقویٰ اور احسان کو چار مراتب قرار دیا ہے. اس آیت سے جو معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ تقویٰ کوئی مقام نہیں ہے, تقویٰ تو اصل میں ایک ڈرائیونگ فورس ہے آگے سے آگے لے جانے والی. مقام تین ہی ہیں. ان تین مقامات کو اس آیہ مبارکہ میں, پہلے کو ایمان اور عمل صالح, دوسرے کو محض ایمان, تیسرے کو احسان سے تعبیر کیا ہے. پھر اس آیت پر ذرا اپنی توجہ کو مرتکز کیجئے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. یہ تو تمہید ہوئی. اب اس کے بعد جو آ رہا, اذا متقوا, جب تک کہ ان میں تقویٰ کا عمل موجود رہا, وآمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا, ثم متقوا, پھر انہوں نے مزید تقویٰ کی روش اختیار کی, وآمنوا, اور ایمان لائے, اور ایمان. اور یہاں پر میں بہت ہی آج متاثر ہوا جب میں صبح دیکھ رہا تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس دوسرے ایمان کا ترجمہ کیا, اور یقین لائے, یعنی وہ یہ ایمان حقیقی والا, یقین قلبی والا ایمان. پہلا ایمان وہ قانونی ایمان ہے, وہ ایمان لائے, اور اس قانونی ایمان کے مرتبے پر جیسا کہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں, عمل ایک علیحدہ کیٹیگری ہے, عمل اس کا جز نہیں ہے, لہذا اس عمل کا وہاں ذکر کیا. قانونی ایمان لائے اور نیک عمل کیے, یہ دو علیحدہ کیٹیگریز ہو گئی, اس لیے کہ وہاں اس قانونی مرتبے میں ایمان ایک علیحدہ کیٹیگری ہے, اینٹیٹی ہے, اور عمل صالح ایک جداگانہ اینٹیٹی ہے, لہذا وہاں حرف عطف سے انہیں جمع کیا گیا. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا. پھر جو دوسرا مرحلہ ہے اور مرتبہ ہے ایمان کا, وہاں پہ صرف لفظ ایمان آیا, عمل صالح کو اب علیحدہ ذکر نہیں کیا, اس لیے کہ وہ تو اس کا جزو لازم بن گیا, اب وہ علیحدہ اینٹیٹی ہے ہی نہیں. اور اس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا, شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا, اور یقین لائے, پہلے ایمان لائے پھر یقین لائے, ثم متقوا, پھر مزید تقویٰ ان میں پیدا ہو, وہ احسنوا, اور اس کے نتیجے میں وہ مرتبہ احسان پر فائز ہو گئے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ تو محسنین سے تو محبت کرتا ہے. جو اس مقام تک پہنچ گئے وہ تو گویا کہ محبوب رب العالمین بن گئے, اللہ کے محبوبین بارگاہ کے اندر ان کا شمار ہو گیا. یہاں اصل میں میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مرتبہ احسان کیا ہے. در حقیقت یہ مرتبہ احسان بھی ایمان ہی کی اور گہرائی کا نام ہے. ایمان اور یقین جب اور گہرے ہو جاتے ہیں اور ان میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جیسے ایک انسان کسی شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لیتا ہے، ایسے ہی یقین ہو اللہ کی ذات پر. جب ایمان اس درجے کو پہنچ جائے گا تو یہ در حقیقت ایمان ہی کی ایک تیسری منزل ہے جس کا نام احسان ہے، اور جس کو کہ حدیث جبرائیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ان تین منازل کو. اور پہلی منزل کے لیے وہاں لفظ اسلام آیا ہے اس آیہ مبارکہ میں، اور سورہ نساء کی آیت مبارکہ میں دونوں جگہ لفظ ایمان آیا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. وہاں فرمایا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. لیکن یہاں دونوں جگہ پر پہلے ایمان سے مراد ہے اسلام، قانونی ایمان، دوسرے ایمان سے مراد ہے حقیقی ایمان، یقین والا ایمان. یہی وجہ ہے کہ شیخ الہند نے یہاں ایمان کا ترجمہ ہی یقین کیا ہے. اور تیسرا جو لفظ ہے احسان، وہ در حقیقت اسی ایمان کی آخری شکل ہے. اس درجے یقین ہو جائے ان اندیکھی حقیقتوں پر، اللہ ایک اندیکھی حقیقت ہے، وہ ہم سے غیب میں ہے پردے میں ہے، یا ہم اس سے غیب میں ہے چھپے ہوئے ہیں، بہرحال ہمارے اس کے درمیان غیب کا پردہ حائل ہے. یہ ضرور ہے کہ اس کی کاریگری ہمارے سامنے ہے، اس کی تخلیق، اس کی صناعی، اس کی خلاقی یہ تو عیاں ہے، لیکن یہ ہے کہ خود اس کی ذات جو ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. ہم غیب میں ہیں یا وہ غیب میں ہے، وہ پردے میں ہے یا ہم پردے میں ہیں. اگر یہ تو ایک بڑی یعنی لطیف سی بات ہوگی، بڑا پیارا شعر ہے کہ او پیداس تو زیرے نقابی، کرا جوئی چرا در پیچ و تابی، کس کو تلاش کر رہے ہو. وہ جو میں نے کبھی آپ کو بارہا بتایا ہے کہ ہائی اسکول میں ہماری جو صبح کی دعا ہوا کرتی تھی، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. اصل میں یہ انسان کے اندر جو داعیہ ہے اپنے خالق کی تلاش، اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. کرا جوئی چرا در پیچ و تابی، کہ تو کہ وہ پیدا تو زیر نقابی، وہ تو آیا ہے تو حجاب میں آ گیا ہے، تو ذرا اگر متوجہ ہو جائے تو معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من دابۃ. وہ یہ ساری آیات جو ہے اللہ کی، ایک ایک چیز نشانی ہے اللہ کی. تو مطلب یہ کہ اللہ کی ذات جو کہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، قیامت جو کہ ایک آنے والی بات ہے، مستقبل کی بات ہے، پھر یہ کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، عالم برزخ میں، یہ سارے اندیکھے حقائق ہیں. فرشتہ یہ ہمارے لیے اندیکھی حقیقت ہے. ان اندیکھی حقیقتوں پر اتنا یقین ہو جائے جتنا کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی حقیقت سے ہوتا ہے، جب یہ درجہ حاصل ہو جائے ایمان کا، جب یقین کی یہ گہرائی ہو جائے، تو اس کا نام احسان ہے. تو گویا کہ احسان کو علیحدہ شے نہیں ہے، بلکہ احسان بھی اسی درجہ ایمان کے اس عروج کا نام ہے، یا اس ایمان کی اس گہرائی اور پختگی کا نام ہے کہ جس میں ایمان بالکل ایسے ہو جائے جیسے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں پر حقیقت پر کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور مانتا ہے، ایسے ہی ان حقائق پر یقین رکھے. اس کے ضمن میں میں آج جو آپ کو خاص طور پر سنانا چاہتا ہوں وہ حدیث جبرائیل ہے. یہ حدیث جو ہے اس کو ام السنہ بھی کہا گیا ہے، جیسے سورہ فاتحہ ام الکتاب، ایسے ہی ام السنہ پوری سنت کے لیے جڑ اور بنیاد جو ہے وہ یہ حدیث جبرائیل ہے. اس کا یوں سمجھیے کہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جبکہ حضور صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے، ایک انسان کی صورت میں آئے، بہت براق سفید لباس پہنا ہوا، کہیں گردے کے کوئی آثار نہیں، بال بڑے سیاہ چمکیلے چمک دمک کے ساتھ انتہائی حسین شکل میں حضرت جبرائیل آئے، مجمع کو چیرتے ہوئے حضور کے قریب آ کر وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے حضور سے کچھ سوالات کیے. وہ سوالات میں ابھی حدیث آپ کو جب پڑھ کر سناؤں گا تو آپ کے سامنے آ جائیں گے. سوالات کے حضور نے جوابات دیے، اس کے بعد وہ صاحب چلے گئے. پورا مجمع جو ہے وہ حیران تھا، یہ کون صاحب ہے، کبھی ہم نے دیکھا نہیں. لیکن یہ کہ اس کے بعد حضور نے، اس میں روایات کے اندر اختلاف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ میں تو اسی شش و پنج میں رہا کہ یہ کون صاحب تھے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھر اس واقعے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے گئے تھے، اس لیے کہ دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ حضور نے فوراً یہ فرمایا کہ ذرا بلاؤ ان کو دوبارہ. تو جب وہاں ان کو تلاش کیا گیا تو وہ نظر نہیں آئے، وہ تو جو فرشتے تھے مسجد سے نکلے اور انہوں نے وہ انسانی اپنی شکل و صورت جو ہے وہ ختم کی ہوگی اور وہ بلندیوں کی طرف پرواز کر گئے ہوں گے. تو حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اصل میں یہ دین سکھانے کا جو مطلب یہاں پر ہے اس کو سمجھ لیجئے. ویسے تو دین میں نماز کے احکام، نماز کے مسائل، یہ بھی دین کا جز ہے. روزے کے احکام، روزے کے مسائل، روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی دین کے. لیکن ایک دین کا ایز اے ہول، نظام دین، دین سے جو دنیا کے اندر ایک نظام پیدا کرنا مقصود ہے، اس کی بنیادی حقیقتیں بتانے کے لیے حضرت جبرائیل تشریف لائے حضور کی خدمت میں اور سوالات کر کے مجمع عام میں جوابات لے کر گویا کہ انہیں عام کر دیا. اس میں اہم ترین بات یہ تھی کہ اسلام کیا ہے، اس لیے کہ تمدن جو ہم بنا رہے ہیں اسلام کی بنیاد پر، اس کی جڑ اور بنیاد اسلام پر قائم ہے، ایمان پر نہیں ہے. ایمان تو ایک دلی یقین والی بات ہے جو ویریفائبل نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے کہ ہے کہ نہیں ہے. دنیا میں جو نظام بنے گا وہ اسلام پر بنے گا، ایک دوسرے سے جو معاملہ ہوگا وہ اسلام کی بنیاد پر ہوگا. ایمان کا معاملہ تو دل کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے فیصلے ایمان کی بنیاد پر ہوں گے. پھر یہ کہ یہاں اس ایمان کی بھی آخری منزل کون سی ہے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ ذہنوں میں نہ ہو تو بحیثیت ایک نظام کے دین کا تصور جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اس کی یہ اہمیت محدثین نے سمجھی ہے کہ اس حدیث کو ام السنہ قرار دیا ہے. ایک میں ذرا جلدی سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ چونکہ مجمع عام میں واقعہ ہوا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی صحابی سے حضور نے کوئی بات فرمائی ہو تو وہ ایک ہی صحابی اس کے راوی ہوں گے. یہ چونکہ مجمع عام تھا لہذا یہ حدیث حضرت عمر سے بھی مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، حضرت انس ابن مالک سے بھی ہے اور حضرت ابو مالک سے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اور یہ حدیث جو آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں جو حضرت عمر سے راوی ہے، صحیحین میں سے یہ مسلم میں ہے، بخاری میں نہیں ہے. لیکن ان صحیحین کے علاوہ اسے امام احمد، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام ابو عوانہ، امام ابن جریر، امام بیہقی اور ابن ابی شیبہ رحمہم اللہ، اتنے لوگوں نے اس حدیث کو حضرت عمر سے روایت کیا ہے. تو سب سے زیادہ مشہور روایت جو ہے اس واقعے کی وہ حضرت عمر ہی سے ہے جو ابھی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. لیکن مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے اور وہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے. تو متفقون علیہ روایت جو ہے اس کی وہ حضرت عمر والی نہیں ہے بلکہ حضرت ابو ہریرہ والی ہے. لیکن اکثر محدثین نے جس کو زیادہ پسند کیا اور زیادہ نقل کیا وہ حضرت عمر والی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو مسلم شریف میں ہے اور اتنی مزید کتابوں میں ہے جو میں نے آپ کو بتایا. حضرت ابن عباس سے اسے امام احمد اور امام بزار نے روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے اسے تبرانی نے روایت کیا ہے اپنی موجم کبیر میں، حضرت انس سے اسے امام بزار نے روایت کیا ہے، حضرت ابو مالک سے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. تو یہ ایک بڑی یعنی کثرت الروایت روایت ہے جس کے بڑے طریقے ہیں، مختلف صحابہ روایت کر رہے ہیں. البتہ اس میں ایک بات جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا فرق آپ کو ملے گا، اس لیے کہ ایک ہی واقعہ ابھی یہاں پیش آئے اور تھوڑی دیر میں ہی یہاں سے چار آدمیوں سے آپ پوچھیں کہ وہ واقعہ کیسے تھا تو مین پوائنٹس تو بالکل وہی ہوں گے، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ تفصیل کے اندر، کچھ نہ کچھ لفظی طور پر کچھ فرق کا ہو جانا بالکل قرین قیاس ہے. اس اعتبار سے قرآن اور حدیث میں یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ قرآن کا ہر ہر لفظ جو ہے وہ یقین والا ہے، یہ قابل یقین ہے، وہ یقینی ہے اپنی جگہ پر، جبکہ حدیث کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ مفہوم جو ہے وہ وہی ہے لیکن مختلف لوگوں کے بیان کرنے سے اس کے الفاظ کے اندر لفظی جو ہے کچھ تھوڑا سا رد و بدل ہو سکتا ہے. بہرحال اس کی جو روایت حضرت عمر سے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ ایسی احادیث میں سے ہے کہ جس کے بارے میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے ایک عجیب کیفیت سرور حاصل ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے انسان اپنے آپ کو اسی ماحول کا جز سمجھنے لگتا ہے کہ جس میں وہ واقعہ پیش آیا تھا. اس طرح کی تفاصیل آ رہی ہوتی ہے کہ آپ گویا کہ چشم تصور سے اس واقعے کو دیکھ سکتے ہیں. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسی اثنا میں کہ ہم ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، یعنی صحابہ کرام کا کوئی مجمع تھا، کوئی نشست تھی، مجلس تھی، حضور تشریف فرماتے اور صحابہ بھی تھے. اذ طلع علینا رجل، کہ اچانک ایک شخص ظاہر ہوا ہم پر، طلوع ہوا ہم پر، اچانک دیکھا کہ ایک شخص ہے آیا. اور اس کی صفات دیکھیے، شدید و بیاض الثياب، اس کے کپڑے انتہائی براق سفید تھے، شدید و سواد الشعر، اور ان کے بال جو ہے نہایت چمکیلے سیاہ بال. لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے. آدمی کہیں سے سفر سے آتا تھا اس زمانے میں خاص طور پر، تو کچھ کپڑے کچھ میلے ہیں، کوئی غبار آلود ہے، کوئی بالوں کے اندر جو ہے وہ کچھ مٹی اٹی ہوئی ہے، لیکن نہیں، بالکل جیسے کہ ابھی کوئی شخص نہا دھو کر کپڑے بدل کر اپنے گھر سے نکلا ہے. لیکن ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا. اگر وہ مدینے کا شخص ہوتا یا کسی کے پاس مہمان آیا ہوا ہوتا کچھ دنوں سے، تو کوئی نہ کوئی تو اسے جانتا. ہم میں سے کوئی شخص اس سے واقف بھی نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا، لیکن اس پر سفر کے بھی کوئی آثار نہیں تھے. حتی جلسا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس حتی کا تعلق ہے تلا علینا سے، ایک شخص اچانک آیا اور وہ تیر کی طرح مجمع کو چیرتا ہوا، اب یہ بھی اس کی خاص جرت ہے، وہ چیرتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے آ کے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، پھر اس نے دونوں گھٹنے آپ کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے. بعض روایات میں تو باقاعدہ روایت نسائی جو ہے اس میں الفاظ ہے حتی رف رکبتے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رانوں پر رکھ دیے. اب یہاں چونکہ فخذیہ ہے، صرف ضمیر ہے، تو نسائی کی روایت میں ہے کہ علی رکبتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب چشم تصور دیکھیے، حضور تشریف فرما ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ حضور بھی دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں. اب وہ صاحب بھی آئے اسی طرح دو زانو ہو کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور اتنا قرب کیا کہ اپنے گھٹنے، اب دو زانو بیٹھنے والے شخص کے تو دونوں گھٹنے ہیں وہی سب سے آگے ہیں، حضور کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنے جوڑ دیے اور اپنے دونوں ہاتھ حضور کی دونوں رانوں پر رکھ دیے. یہ بھی بڑا ایک غیر معمولی سا ایک یعنی واقعہ ہو رہا ہے، لیکن صحابہ اکرام حضور کی محفل میں بڑے مؤدب ہوتے تھے اور اب دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ نہیں فرما رہے تو وہ بھی سکوت اختیار کیے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. فقالا، اب اس نے ایک سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. اس کا نقطہ آغاز تو یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، اور تو قائم کرے نماز. وتؤتی الزکاۃ، اور زکات ادا کرے. وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر تجھے سفر کی اور راستے کی ضرورت مہیا ہو، زیادہ راہ ہو، استطاعت رکھتا ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرے، حج بیت اللہ کرے. اب یہ وہی پانچ ارکان آ گئے جو میں نے بارہا ان تقاریر میں عرض کیا ہے. ارکان اسلام یہی رہیں گے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس ام السنہ میں بھی وہی پانچ ہے اور متفق علیہ روایت جو ہے جس میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، بولی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. معلوم یہ ہوا کہ یہ پانچ ارکان اسلام ہیں، اس کے اوپر اسلام کی بنیاد قائم ہے. اور اس میں بھی جو مزید بات ہے محققین کی دوسری احادیث کی روشنی میں وہ بھی میں بیان کر چکا ہوں، ایک شخص نماز کا اقرار کرتا ہو پڑھتا نہ ہو تب بھی وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوگا، اسے آپ فاسق کہیں گے فاجر کہیں گے. جیسے کہ حدیث میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے حضرت انس سے کہ ثلاث من اصل الایمان، تین چیزیں ایمان کی جڑ میں سے ہیں بنیاد میں سے ہیں، الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل، کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا ہو اس سے ہاتھوں کو روکنا ہوگا، اس کی جان اور مال کو پروٹیکشن دینی ہوگی، اور کسی بھی عمل کی وجہ سے اسے اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا. بے عملی ہے سزا دیجئے، لیکن وہ رہے گا اسلام کے اندر. وہی پانچ ارکان اسلام یہاں آ گئے. اب اس شخص نے سوال کا جواب پا کر کہا صدقتا، آپ نے صحیح فرمایا. حضرت عمر فرماتے فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو ہمیں بڑا تعجب ہوا اس شخص پر، یہ عجیب آدمی ہے، سوال بھی کر رہا تصدیق بھی کر رہا ہے. اب تصدیق تو وہ شخص کرتا ہے جو پہلے سے جانتا ہو، اور عام طور پر یہ انداز جو ہوتا ہے یہ تو استاد کا ہوتا ہے شاگرد کے ساتھ کہ ہاں ٹھیک تم نے بات کہی، ٹھیک جواب دیا. یہ کون شخص ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہا ہے کہ تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح فرمایا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ عام کوئی انسان نہیں ہے. تو اسی تعجب میں رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. قال فاخبرنی عن الایمان، اب اس نے دوسرا سوال کیا تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے. قال ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. قال صدقت، جب یہ سوال کیا کہ ایمان کیا ہے یہ بتائیے، تو اب انہوں نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو ایمان رکھے، اب یہاں ایمان کے معنی ہوں گے یقین، پورے وثوق کے ساتھ یقین کے ساتھ تیرا ایمان ہو اس پر، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخر پر، قیامت کے دن پر، اور یہ کہ تو ایمان رکھے قدر پر کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کوئی تکلیف آئی ہے تو وہ بھی من جانب اللہ ہے، بغیر اذن رب یہاں پتا بھی نہیں ہل سکتا، اگر کچھ کی چیز مل گئی ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہے، کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو اللہ کے اذن سے ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پر یقین ہونا چاہیے، یہ توحید کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ اس کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو. یہ ایمان بالقدر جو ہے یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے اور بڑا پیچیدہ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ کسی اور موقع پر گفتگو کروں گا. اس وقت اس پوری حدیث کو اس کے جو جنرل فریم ہے اس کے اندر رکھ کر سمجھ لیجئے کہ یہاں ایک بات ذہن میں ٹانک لینی ضروری ہے کہ ایمان بالقدر بھی ایمان کا جزو لازم ہے. اگرچہ تقدیر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ بس ہمارے اندر کوئی اختیار نہیں، کوئی ارادہ نہیں، کوئی ہمارا چوائس نہیں، کوئی ہماری مرضی نہیں، اگر تو یہ ہے تو پھر کوئی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے، کوئی جزا و سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ منطق کا تقاضا ہے، وہ تصور نہیں. لیکن ہر شے کی ایک قدر کے معنی ہے اندازہ، ایک اندازہ اللہ نے ہر چیز کا ٹھہرا دیا ہے، ہر نوع کی ایک تقدیر ہے اس معنی میں کہ پرندہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کیا حیثیت ہے لیکن اڑتا پھرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے. انسان اتنی اعلی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود خود تو نہیں اڑ سکتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس نے ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہیں کہ وہ بہت دور تک جا رہا ہے، لیکن از خود جو ہے وہ اڑ نہیں سکتا. معلوم ہوا کہ یہ اس کی لیمیٹیشنز ہیں. تو ایک نو کی تقدیر ہوتی ہے، ہر نو اور ہر سپیشیز کا اپنا ایک اندازہ ہے کہ اس سے آگے وہ نہیں جا سکے گی. ہر فرد کی بھی ایک تقدیر اس معنی میں ہے کہ ہماری بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو گیون ہے ہمارے لیے طے شدہ ہے. اب ہم جن والدین کے گھر میں پیدا ہوئے وہ ہمارا چوائس تو نہیں ہے، جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ ہمارا چوائس تو نہیں ہے، کوئی ہندوؤں کے ہاں پیدا ہو گیا، کوئی مسلمان کے ہاں پیدا ہو گیا، اس میں کسی کا چوائس نہیں ہے، کوئی اعلیٰ متمدن علاقے میں پیدا ہو گیا، کوئی بالکل بیکورڈ علاقے میں پیدا ہو گیا، یہ تو انسان کے لیے کسی کی رنگت کچھ ہے کسی کی رنگت کچھ ہے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کے چوائس کو دخل نہیں ہے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ کوئی شخص کن حالات میں اور کیا جینز لے کر پیدا ہوا ہے، والدین کی طرف سے اسے کیا کیا صلاحیتیں ملی ہیں، نسلی طور پر کن کن اثرات کو لے کر پیدا ہوا ہے، یہ سب اپنی جگہ پر. اس کے بعد بھی ہر شخص کا ایک انڈیویجول چوائس ہے، ہر شخص کے لیے ایک دائرہ عمل ہے، اگرچہ وہ عمل کر سکے گا اپنی اسی دائرے کے اندر اندر، اور اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب کتاب ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو بہت زیادہ طاقت اللہ نے دی ہو اور اس نے تھوڑی طاقت صرف کی ہو، ایک شخص کو تھوڑی طاقت دی تھی اس نے وہ ساری طاقت اللہ کی راہ میں لگا دی ہو، تو یہ تھوڑا والا جو ہے یہ کامیاب ہو جائے گا اور وہ زیادہ والا ناکام ہو جائے گا، چاہے مقدار کے اعتبار سے اس کی کمیت زیادہ ہو. جیسا کہ میں نے مثال دی تھی، ایک شخص کے پاس 1000 روپیہ ہے اور وہ چندہ دیتا ہے 100 روپیہ، ایک شخص کے پاس 10 روپے تھے اس نے 10 کے مقابلے میں 1/10 ہے، لیکن یہ 10 والا کامیاب ہے اور وہ 100 والا ناکام ہو جائے گا اللہ کی عدالت میں. تو چونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کسے کیا دے کر بھیجا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لہذا حساب کتاب میں یہ تمام عوامل جو ہے ان کو اکاؤنٹ فور کیا جائے گا، ان کا لحاظ رکھا جائے گا. لیکن یہ بہرحال غلط ہو جائے گا اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی چوائس ہی نہیں، کوئی ارادہ ہی نہیں، کوئی اختیار ہی نہیں. یہ بدیہیات فطرت میں سے ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ارادہ دیا ہے، آزادی بخشی ہے، اور اسی کی بنیاد پر حساب کتاب ہوگا اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے. بہرحال اس وقت تو میں صرف یہ اشارے کر رہا ہوں، لیکن یہ بات یہاں معلوم ہوا کہ وہ جو حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنن ابو داؤد کی سنائی، اس میں بھی تیسری بات یہی ہے، والایمان بالاقدار، یہ جو قدر پر ایمان ہے یہ بھی ایمان کا جزو لا ینفق ہے. اگر یہ انسان اس کا انکار کر دے گا تو اس کا ایمان جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. بہرحال یہ جواب ہوا دوسری بات کا، ایمان کیا ہے. اس کے جواب پر بھی ان صاحب نے جو حضرت جبرائیل ہے ہمیں تو معلوم ہے، لیکن حضرت عمر جب یہ واقعہ بیان کرے تو انہیں تو پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، بلکہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور بھی نہیں پہچان پائے تھے. جب حضور نے فرمایا ردو ہو علیہ، لٹاؤ ذرا اس کو، لاؤ کہاں گیا ہے اس کو ذرا بلاؤ، اب جو لوگوں نے تلاش کیا تو کہیں ملے ہی نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اس سے حضور نے پھر اندازہ لگایا، فرمایا یہ جبرائیل تھے اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میں نے انہیں نہیں پہچانا. یعنی خود اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نہیں پہچانا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے، جب تک کہ بعد میں وہ بات منکشف نہیں ہوگی. واللہ عالم، وہ ایک روایت کی بات ہے، لازم نہیں ہے کہ یہ بات اسی طریقے سے صحیح طور پر درست ہو، لیکن میں نے اس روایت کا آپ کو حوالہ دے دیا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے، حضور کے الفاظ اس روایت میں یہ آئے ہیں، یہ پہلی بار ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور میں نے پہچانا نہیں. عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے جو انتہائی حسین و جمیل، انتہائی خوبصورت انسان تھے، انہی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں جب انسانی شکل میں آتے تھے تو ان کی صورت میں آتے تھے. اب تیسرا سوال کیا انہوں نے، قال فاخبرنی عن الاحسان. اب انہوں نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے. اب دیکھا آپ نے نوٹ کیا، اس آیت کے ساتھ اس کو ملا لیجئے، اس آیت میں پہلے بھی لفظ ایمان، نمبر 2 پر بھی ایمان، نمبر 3 پر احسان. اس کی جگہ پر آپ سبسٹیچیوٹ کیجئے اس حدیث کی روشنی میں، پہلے درجے پر اسلام، وہ تو یہاں پہ لفظ آیا ہی اسلام ہے، اخبرنی عن الاسلام. دوسرے درجے کو ایمان سے تعبیر کیا، تیسرے درجے کو احسان سے تعبیر کیا ہے. تو یہ در حقیقت آیات میں اور احادیث میں یہ تطبیق جو ہے اس طریقے سے کرنے سے دین کی حکمت کے بہت سے خزانے جو ہیں منکشف ہوتے ہیں. فرمایا کیا، مجھے بتائیے احسان کیا. اب یہ الفاظ ہیں جو قابل توجہ ہیں ہماری آج کی گفتگو کے اعتبار سے. قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. حضور نے جواب دیا کہ تو اللہ کی بندگی کرے اس طور سے جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی تیرے ایمان اور یقین کا درجہ اتنا گہرا ہو جائے، اتنا پختہ ہو جائے. کیونکہ انسان جو ہے عام طور پر زیادہ یقینی باتیں انہی کو سمجھتا ہے جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہو، یقین اسی سے قائم ہوتا ہے. علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں یقین کے قائم کرنے کے لیے ایکسپیرینس، تجربہ، اس کو بنیاد قرار دیا ہے. اب تجربہ جو ہے ایک حصی تجربہ ہے، خارجی ہمارے جو حواس ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں ایک چیز کا علم حاصل ہوتا ہے. ان میں اہم ترین آنکھ ہے، آنکھ سے کسی چیز کو دیکھا ہمیں یقین ہو گیا شیر ہے، شیر ہے، ہم میں نے آنکھ سے دیکھا ہے کہ شیر ہے. آگ ہے، میں نے خود دیکھا ہے آگ ہے. تو جو چیز آنکھ سے دیکھی ہو اس پر یقین ہو جاتا ہے. باقی یہ کہ اور بھی حواس خمسہ سے کسی چیز کو آپ نے چکھا، آپ کو یقین ہو گیا یہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے یا کھٹی ہے یا نمکین ہے، جو بھی اس کا ذائقہ ہے. کسی چیز کو آپ نے ہاتھ سے چھوا، آپ کو پتا چل گیا یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، کیا ہے، سخت ہے یا نرم ہے. اس طریقے سے حواس ظاہری کے ذریعے سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اس سے ہمارے اندر ایک یقین پیدا ہوتا ہے. اب یہ جو حقائق ہیں، اللہ، فرشتہ، جنت، دوزخ اور وحی، یہ تمام حقائق جو ہیں یہ تو ہمارے حواس ظاہری کی گرفت میں تو آنے والے نہیں. لہذا یقین کی وہ کیفیت کہ جو حواس ظاہری سے پیدا ہوتی ہے وہ تو ان حقائق کے اوپر حاصل نہیں ہو سکتی. اس کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ ایک انٹرنل ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے انسان کا، باطنی تجربہ بھی ہوتا ہے جس سے یقین اسی درجے کا پیدا ہو جاتا ہے. اب گویا کہ یقین کے یہ دو حصے ہو گئے، ایک خارجی یا ایکسٹرنل ایکسپیرینس کے ذریعے سے یقین پیدا ہوا، ایک باطنی تجربے کے ذریعے سے یقین پیدا ہوا. اب ان دونوں یقینوں کی جو کوانٹیٹی ہے، اس کا جو کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کو سمجھیے کہ اتنا یقین ہو جائے یہ باطنی تجربے والا بھی جتنا کہ آنکھوں سے دیکھ کر کسی شے کا یقین ہوتا ہے، تو یہ ہے وہ مرتبہ جس کا نام احسان ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس میں بھی دو باتیں حضور نے فرمائی، تو اللہ کی بندگی کرے ایسے جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. اس کے شارحین حدیث نے دو مطلب لیے ہیں، یعنی اس درجہ احسان کو پہلا مطلب یہ لیا گیا کہ حضور نے اس درجہ احسان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک بلند ترین درجہ ہے جبکہ یقین کی کیفیت یہ ہو جائے کہ جیسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، کوئی فرق نہ رہے، اور ایک اس سے ذرا کم تر درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کم سے کم یہ تو ہو کہ اللہ تمہیں، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ یقین رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، تم ہماری نگاہوں میں ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ بھی اگر استحضار ہر وقت رہے گا، دائم ہو جائے گا، تو بھی درجہ احسان پر انسان فائز ہو جائے گا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ان آنکھوں سے اللہ کا دیکھنا تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن بعض حضرات کے نزدیک یہ دوسری بات جو کہی گئی ہے یہ در حقیقت ذریعہ ہے کہ ایک بات کو تو تم یقینی طور پر جانتے ہو نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اسی کا جب مراقبہ اتنا پختہ ہو جائے گا، گہرا ہو جائے گا، اس کا استحضار جو ہے اتنا دائمی ہو جائے گا کہ پھر اس سے وہ کیفیت حاصل ہو جائے گی کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ گویا کہ ذریعہ ہے، یہ ایک اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے جس حقیقت کا مراقبہ کیا جانا چاہیے اس کا بیان ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اسی کا استحضار کرو، اسی کا مراقبہ کرو، اسی کیفیت کو پکاؤ اپنی طبیعت کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنی حسیات و نفسیات کے اندر، تو اس سے تمہیں وہ درجہ حاصل ہو جائے گا. اس زمن میں پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ درجہ ناممکن الحصول نہیں ہے. بعض حضرات، شاید ہم لوگ چونکہ عوام میں سے ہیں، ہمارے لیے یہ چیز جو ہے اتنی بعید نظر آتی ہے. ایک عام شخص کے لیے جب وہ کسی پہلوان کے بارے میں سنتا ہے کہ وہ اتنے دنڈ بیٹھک نکالتا ہے تو تقریباً انبلیویبل سا معلوم ہونے لگتا ہے. لیکن یہ کہ یہ درجہ ہے، اور اس درجے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت اور تزکیہ کے ذریعے سے صحابہ کرام کی اکثریت پہنچ چکی تھی. یہ درجہ اسی درجے کا تھا، اسی درجے کا ایمان اور یقین تھا، محسنین کے درجے کا. تبھی تو اتنی بڑی اچیومنٹس ہوئی ہیں، اتنی قربانیاں دی گئی ہیں. بالکل انسان نے موت کو ایسے خوش آمدید کہا ہے جیسے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ اس موت کے شاہدرے کے پار کیا کچھ ملنے والا ہے، وہ جنتیں جو ہے جو منتظر ہیں. تو جیسے کہ سورہ یاسین میں نقشہ کھینچا گیا ہے، قیلت خل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ادھر شہید کیے گئے، ادھر جنت میں داخل ہو گئے. اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہو اپنی آنکھوں سے، اسے اس درجے کا یقین ہو، تو موت سے اسے کیا خوف آئے گا؟ شہادت تو اس کے لیے شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ نشان مرد مومن بات و گویم جو مر گایا تبسم پر بے اوس. یہ کیفیت صحابہ کرام کی بالفعل پیدا ہوئی تو اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ اسی مرتبہ احسان پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تزکیے کے ذریعے ان کو فائز کر دیا تھا. اس ضمن میں ایک صحابی کا واقعہ بڑا عجیب ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضور کے یہ معمول میں تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ تشریف رکھتے تھے، صحابہ سے کوئی مزاج پرسی ہو گئی، کسی سے کوئی سوال کیا، اور عام طور پر ایک سوال آپ کیا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو یا کیا تو وہ بیان کرے. وہ لوگ اپنے خواب بیان کرتے تھے، حضور اس کی تعبیرات بیان فرماتے تھے. ایک صحابی سے عجیب سوال کیا آپ نے، کیف اصبحت کا، آج صبح کس حال میں ہوئی. اب یہ عام جواب بھی اس کا ہو سکتا تھا، لیکن صحابی کا جواب جو آیا وہ بہت غیر معمولی تھا. انہوں نے عرض کیا، اصبحت مومنن حقاً یا رسول اللہ، حضور مجھے سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے، میں نے وہ صبح کی ہے آج جو ایک حقیقی اور سچے مومن کی صبح ہوتی. اب جواب چونکہ ذرا غیر معمولی تھا تو حضور نے فرمایا، لکل شئن صفت فما صفت ایمانک، ہر شے کی کوئی علامت ہوتی ہے، کوئی وصف ہوتا ہے اس کا، کوئی صفات ہوتی ہیں، صفات سے وہ شے پہچانی جاتی ہے. یہ چیز کالی ہے، نیلی ہے، سفید ہے، ہری ہے، پہچان کے لیے یہ صفات ہیں جو معین ہیں. تو جو تم کہہ رہے ہو کہ ایک سچے اور پکے مومن کی صبح تمہیں نصیب ہوئی ہے، تو تمہارے ایمان کی کیا صفت ہے، کیا علامت ہے، کیا کیفیت ہے، بیان کرو. اب ان کے الفاظ جو آئے وہ یہ تھے، کاننی انظر الی الجنہ وکاننی انظر الی النار، حضور میری کیفیت یہ ہے کہ میں گویا اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ ہے وہ درجہ احسان. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سمجھنے کی بات کیا ہے کہ در حقیقت یہ احسان کا درجہ بھی ایمان ہی کی مزید گہرائی کا مقام ہے، اس سے آگے اور کوئی شے نہیں ہے. دو ہی چیزیں اصل میں، اسلام اور ایمان. اسلام کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، ہمارے اعمال سے ہے، ہمارے دنیاوی نظام سے ہے، اس کے قواعد و قوانین جو ہے، یہ سارا معاملہ اسلام سے متعلق ہے، شریعت کا پورا معاملہ اسلام سے متعلق ہے. دوسری کیفیت ہے ایمان، باطنی یقین. اس یقین کی گہرائی جو ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کی گہرائی بھی اتھاہ ہو سکتی ہے اور اس کی پختگی جو ہے اس کے اندر بھی بے شمار درجات ہوں گے. اسی کا ایک درجہ وہ ہے جس کو احسان سے ممیز کر دیا گیا، یقین اتنا گہرا ہو جائے، اتنا پختہ ہو جائے، کیفیت یہ ہو جائے کہ ان امور غیبی کے اوپر یقین اس درجے کا ہو جتنا یقین کہ انسان اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کے اوپر کرتا ہے. اگر یہ یقین اس درجے کا ہو جائے گا تو یہی احسان ہے. البتہ یہ کہ اس کے ساتھ ایک جو مغالطہ پیدا ہوتا ہے وہ لفظ عبادت سے ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ. چونکہ ہمارے ذہنوں میں عبادت کا تصور جو ہے وہ محدود ہے، ہم تو عبادت نماز روزہ حج زکات کو سمجھتے ہیں، لہذا ہمارے ہاں جو تصوف کے اندر یہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے محدودیت کی، اس کا سبب یہی ہے. پہلی غلطی تو ہم سے یہ ہوئی کہ لفظ احسان کو تو ہم بھول گئے. یہ تو بہت ہی کوئی پڑھا لکھا مسلمان ہوگا جس کے علم میں ہوگا کہ احسان بھی کوئی مرتبہ ہے. اول تو لفظ احسان کے معنی ہمارے ذہن میں ایک رہ گئے، احسان کے معنی کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، جیسے آپ کہتے ہیں احسان، اس پر احسان کیا، تو احسان کسی اور پر کوئی بھلائی کرنا، احسان کرنا، یہ ہے ہمارا جو احسان کا مفہوم ہے. یہ بھی کوئی مرتبہ ہے، ذاتی مرتبہ، یہ تو ہمارے ذہنوں سے بالکل ہی خارج ہو گیا. حالانکہ یہاں اس لفظ کا مفہوم کیا ہے، دین کے اندر بہتر سے بہتر صورت اختیار کرنا. ایک دین کے اندر ایک یہ ہے کہ آپ نے موٹے موٹے احکام پر عمل کر لیا، باقی آپ کی توانائیاں، آپ کی قوتیں لگ رہی ہیں دنیا کمانے میں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، روزہ آپ رکھ رہے ہیں، حج اور زکات کا آپ پابندی کر رہے ہیں اگر صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، مزید یہ کہ آپ حرام سے بچ رہے ہیں، یہ بھی آج کی دنیا میں بڑا مشکل، سودی کاروبار آپ نہیں کر رہے، آپ نے کوئی اور غلط طریقے جو ہے دولت کمانے کے اختیار نہیں کیے، یہ سب بھی کر لیا تو یہ ابھی اسلام کا ایک درجہ ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا آدمی بھی اس کو تو زندگی کا ایک محدود سا حصہ بنا لے اور اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی محنت صرف کر رہا ہوں دنیا کمانے میں، دنیا بنانے میں، حلال سے کما رہا ہے، حرام سے نہیں. لیکن یہ کہ اس کا جو جو زیادہ کنسرن ہے، جس چیز سے اسے زیادہ دلچسپی ہے، جس چیز میں اس کی اصل صلاحیتیں کھپ رہی ہے وہ دنیا ہے، تو یہ صورتحال اور ہوگی. اس لیے کہ یہاں عبادت کا مفہوم محدود ہو گیا ہے اور تصوف کے حلقے میں آج کل ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہی محدود تصور جو ہے رائج ہو گیا ہے کہ بس نماز میں اچھی سے اچھی کیفیت ہو جائے، روزے کے اندر جو ہے انسان کو مداومت حاصل ہو جائے، ذکر الہی کے اندر جو ہے اسے لذت آنے لگے، اس کے اندر ایک سرور کی کیفیت پیدا ہو جائے. یہ تمام چیزیں بھی لازماً احسان کا جز ہے، لیکن احسان سے مراد صرف یہ نہیں ہے. اس لیے کہ لفظ عبادت کو اگر اپنی اصل پر رکھیں گے تو وہ تو اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کی اطاعت کلی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میری راہ میں جہاد کرو، جان اور مال کھپاؤ میرے دین کے غلبے کے لیے. اگر آپ اس پر عمل نہیں کر رہے، اپنی توانائیاں اپنی قوتیں جو ہے وہ دنیا کمانے کے لیے آپ نے لگا دی ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہاں آپ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے. اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ جمع نہ کرو، بلکہ یہ سلونے کا مادہ کہ ان سے کون کل لف، وہ اللہ کا فرمان تو یہ آ رہا ہے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو، لگا دو، اللہ کی راہ میں کھپا دو، یا جو بھی غریب ہیں محتاج ہیں مسکین ہیں ان کو دے دو. لیکن آپ اس پر عمل نہیں کر رہے تو گویا کہ اس عبدیت میں، اس مرتبہ عبودیت کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے. جب تک کہ یہ پوری زندگی کے اندر یہ جذبہ عبودیت، یہ جذبہ عبادت جو ہے سرایت نہیں کر جائے گا، وہ حقیقت میں مرتبہ احسان نہیں. میں اس کے لیے آپ کے سامنے میں نے جو ساری تفصیل بیان کی کہ یہ روایت بھائی کئی صحابہ سے مروی ہے اور متعدد جو ہے وہ طرق سے مروی ہے، تو اس کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کی روایت میں تو الفاظ آئے ان تعبد اللہ کانک تراہ، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی روایت ہے تبرانی میں، اس میں الفاظ کیا ہے ان تخش اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یا آپ لفظ عبادت کے بجائے خشیت، اللہ کا خوف، جواب دہی کا احساس، یہ ایسا ہو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. جتنا اللہ کا جلال اور اللہ کی حیبت، اللہ کی کبریائی کا تصور ہوگا جبکہ اس کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں گے، وہ تصور رہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، یہ ہے درجہ احسان. ان تخش اللہ کانک تراہ، اور جیسے کہ حضور کی متعدد احادیث میں آیا یہ خشیت الہی جو ہے ایسا نہیں ہے صرف لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے خشیت ہو اور تقویٰ ہو. خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، یہ اللہ کی خشیت جو ہے یہ مخفی، اب انسان ہے علیحدہ ہے تنہائی میں ہے تب بھی ہو، اور جب لوگوں کے اندر ہے مجلس میں ہے پبلک میں ہے تب بھی ہو. اگر یہ دونوں حالتوں میں یکساں ہوگی تب حقیقی خشیت ہے اور حقیقی تقویٰ ہے. اس سے بھی زیادہ جو کلیئر الفاظ آئے ہیں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں. حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کو معلوم ہے حضور کے چچا داد بھائی، حبر الامہ، حبر کہتے ہیں عربی زبان میں بہت بڑے عالم کو، اس لیے کہ ان کے لیے حضور نے خصوصی دعا کی تھی کہ اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا فرما، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضور کی دعا یہ تھی کہ اللہ اس نوجوان کو دین کا گہرا فہم عطا فرما اور تفسیر قرآن کا علم عطا فرما. یہی وجہ ہے کہ تفسیری روایات جتنی آپ کو ملیں گی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس پر جا کر ختم ہوتی ہیں. مجاہد، اکرمہ، عطا، یہ سب کون ہے؟ یہ در حقیقت قتادہ، یہ سب ان کے شاگرد ہیں. اور تمام تفسیری روایات جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے آتی اکثر و بیشتر، یہ وہ ہیں جن کی روایت میں الفاظ آئے ہیں ان تعمل للہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کے لیے محنت کرے، جد و جہد کرے، جہاد کرے، کوشش کرے، اس کے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن لگائے، اس کے دین کی اشاعت کے لیے زندگی وقف کر دے، بالکل اس کیفیت کے ساتھ، کانک تراہ ہو، یا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ دونوں ترجمے ذہن میں رکھیے، کم سے کم اتنا استحضار تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر آن وہ دیکھ رہا ہے. اور یہ کہ جب تم اس کا مراقبہ کرو گے، اس کو اگر اپنی کیفیت جو ہے اس کے اندر راسخ کر لے کو اس کے استحضار کو، تو پھر درجہ وہی حاصل ہو جائے گا کہ جیسے کہ کسی شے کو آنکھوں سے دیکھ کر یقین حاصل ہوتا ہے، اس درجے کا ایمان اور یقین ان امور غیبی پر بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا. تو یہ ہے اصل میں وہ مرتبہ احسان
جس کے لیے کہ اس آیت میں آیا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی ان محسنوں کو ان سے محبت کرتا ہے. یہ گویا کے بلند ترین مقام ہے. ہمارے ہاں جو لفظ تصوف کی وجہ سے جو مختلف اصطلاحات اور جو ہے وہ رائج ہو گئی ہے، کہیں کوئی قطب ہے، کوئی ابدال کا لفظ ہے، کہیں بعض روایات کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، میں ان کے نفی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ مین اصطلاحات ہماری نہیں ہیں اور ان کے حوالے سے بہت سی غلط باتیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ راسخ کر دی گئی ہیں. اکثر و بیشتر جو حالات کے اندر انہیں کی وجہ سے بہت سے مشرکانہ عقائد جو ہیں وہ رائج ہو گئے ہیں. جو اصل حقائق ہیں دین کے، جو اصل تعلیمات ہیں قرآن و سنت کی، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ در حقیقت ایمان ہی کے تین مراحل ہیں. پہلا مرحلہ زبان سے اقرار ہے. کوئی شخص کافر تھا، آج وہ کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اسلام میں آ گیا، قانونی ایمان اسے حاصل ہو گیا. یا جیسے ہم ہیں، پیدا ہو گئے مسلمان والدین کے ہاں، ہم نے بچپن سے اللہ رسول کے نام سیکھے ہیں، کلمہ سیکھا ہے. کتنے ہی والدین ہیں جو سب سے پہلے اپنے بچے کو کلمہ ہی سکھاتے ہیں، پہلی چیز جو وہ بولنا سیکھتے ہیں وہ کلمہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز ہے. اب یہ ہے کہ دوسرا درجہ جو پیدا ہو گیا مسلمانوں کے ہاں، اسے وہ قانونی ایمان جو ہے پیدائشی طور پر نصیب ہو گیا. اس کے تو کانوں کے اندر بھی اذان پڑی ہے اور اقامت کی صدا ہوئی ہے جبکہ وہ پیدا ہوا ہے، چند لمحوں کے بعد ہی. لیکن دوسرا درجہ ہے جبکہ ان حقائق کے اوپر دل میں یقین پیدا ہو جائے. جب یہ دل کا یقین پیدا ہو جائے گا تو اب یہ حقیقی ایمان ہے، یہ تصدیق قلبی ہے. جب یہ ہوگا تو اس کا لازمی جز جہاد فی سبیل اللہ ہوگا. پھر انسان کی محنت، مشقت، کوشش، جد و جہد، اس کا ایثار، اس کی قربانی، یہ سب کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے. اللہ سے مراد اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت اور اللہ کے دین کا غلبہ اور اس کی اقامت. اس کے لیے تن من دھن وہ لگا دے گا اگر دل میں یقین پیدا ہو جائے گا. ایمان جو قانونی ہے اس کے درجے میں ایمان علیحدہ ہے، قولن اور عمل علیحدہ ہے. ان دونوں چیزوں کو گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے. عمل کی بنیاد پر تکفیر نہیں ہوگی. ایک مسلمان مسلمان رہے گا جب تک کہ وہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہے کہ جو اسلام کے منافی ہو. لیکن جو یہ مرتبہ ایمان حقیقی ہے، یہاں عمل، عمل صالح اور ایمان ایک وحدت بن جاتے ہیں. اس لیے کہ جب دل میں ایمان آ گیا تو اب کیسے ممکن ہے کہ عمل اس کے تابع نہ ہو. کبھی کوئی خطا ہو جائے یہ بات دوسری ہے، لیکن فوراً توبہ کرے گا، یتوبون من قریب، فوراً رجوع کرے گا. اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایسے توبہ کرنے والوں کی توبہ کو وہ لازماً قبول کرے گا. اللہ نے اپنے ذمے یہ لیا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو جہالت میں، نادانی میں، جذبات کی رو میں بہ کر ماحول کے غلط اثرات کے تحت کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں، لیکن فوراً چونکتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. تیسرا درجہ یہ ہے جب یہی ایمان اور یقین اتنا گہرا ہو جائے کہ انسان کی کیفیت فی الواقع یہ ہو جائے کہ گویا کہ وہ دیکھ رہا ہو جنت اور دوزخ کو، گویا کہ اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہو، یا کم سے کم اس درجے کا استحضار ہو کہ ہر وقت اسے یہ محسوس رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آئی ایم ان ہز پریزنس، وہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے. ہوا ماکم اینا ماکنتم، جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی یہ درجہ احسان ہے. پھر انسان اب اللہ کی بندگی کرے گا تو اس بندگی کی کیفیت کچھ اور ہوگی. نماز پڑھے گا تو اس نماز کی شان بھی اور ہوگی. اس نماز کی کیفیت بھی پھر یہ ہوگی کہ انسان کھڑا ہوگا تو جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اذا قمت للصلاۃ فصل للصلاۃ الموضع، نماز کے لیے کھڑے ہو تو یوں سمجھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز مجھے نصیب ہو رہی ہو. کیا پتا کس کے پاس یہ یقین موجود ہے کہ اگلی نماز کا وقت آئے گا، ظہر کے بعد میرا انتقال نہیں ہو جائے گا، عصر پڑھنے کی مہلت ملے گی، کس کو یقین حاصل ہے؟ تو ہر نماز کو آدمی پڑھے گا شاید کہ یہ آخری نماز ہو زندگی کی. اسی کی وہ کیفیت بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے. اسی کی کیفیت وہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، جیسے کہ حضور کو معراج حاصل ہوئی اور اللہ تعالی سے گفتگو ہوئی، ایسے ہی در حقیقت یہ ایمان جب اس درجہ احسان پر انسان فائز ہو جاتا ہے تو یہ نماز جو ہے اب معراج المومنین کے درجے میں آ جاتی ہے. لیکن اسے صرف نماز اور عبادت اور ذکر الہی کی جو شکلیں مروج ہیں ان تک محدود کر دینا یہ بہت بڑا مغالطہ اور اسی مغالطے کی وجہ سے ہمارا عمل محدود ہو گیا ہے، ہمارے سارے تصورات محدود ہو گئے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں جہاں انتابود اللہ کا انکا تراہ فعلم تکن تراہ فعنہ یراک کے الفاظ آئے ہیں، وہیں پر انتخش اللہ کا انکا تراہ فعلم تکن تراہ فعنہ یراک کا لفظ بھی آیا ہے، وہ انتامل للہ ہے. اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بزار اور مسند احمد کی روایت ہے کہ تم ایسی محنت کرو اللہ کے لیے، اس طرح دل لگا کر محنت کرو، اس طرح سرفروشی کرو، اس طرح جانفشانی کرو، اس طرح مشقت جھیلو، اس طرح مصائب جو آئے اس راہ کے انہیں خوش آمدید کہو، گویا کہ تمہارا مولا، تمہارا مالک، تمہارا آقا تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اس کے لیے قربانیاں کر رہے ہو، وہ جانتا ہے اور اس کے علم میں ہے کہ تم نے اس کے دین کے لیے کیا کیا ایثار کیا ہے، کن کن لذتوں سے کنارہ کشی کی ہے، کن کن مصائب کو خوش آمدید کہا ہے. یہ سب اس کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. جب یہ کیفیت ہو جائے گی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی، اللہ کے لیے محنت کرنے کی، اللہ کے لیے مشقت کرنے کی، تو یہ درجہ احسان ہے، یہ دین کا بلند ترین مقام ہے. اس کے ساتھ جوڑ لیجئے اس آیہ مبارکہ کو جو ہم پچھلی مرتبہ بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو حقیقت میں وہ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہیں پڑے، ان کے دل کے اندر یقین راسخ ہو چکا ہے، اور جس کا ظہور ہوگا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. یہ جہاد، یہ عمل للہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ عبادت اللہ کی پوری زندگی کی حیثیت سے، ایک اکائی کی حیثیت سے وہ عبادت. تو یہ تمام اصطلاحات تھوڑی تھوڑی مختلف ہیں، مضمون ان کا سب ایک ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ایمان حقیقی سے بہراور فرمائے، ہمیں مقام احسان تک پہنچنے کی صلاحیت و قوت اور استعداد عطا فرمائے، اور ہماری نصرت فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان محسنین سے محبت کرتا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین.
ایک تو ڈاکٹر مسعود احمد بیگ صاحب ہیں، پی سی ایس آئی آر لیبارٹریز لاہور کے، وہ گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں، راولپنڈی میں زیر علاج ہیں. ان کی طرف سے خصوصی درخواست آئی تھی کہ ان کے لیے دعائے صحت کی جائے. دعا مانگ لیجیے. اللہم اشف لہ وارحمہ، اللہم اشف لہ وارحمہ، یا شافی الامراض لا شفاء الا شفاؤک فاشف لہ، اللہم اشف لہ وارحمہ، آمین یا رحمت. ایک اطلاع میں آج کی تقریر کے شروع میں دے چکا ہوں کہ ایک بیرونی سفر مجھے درپیش ہے، میں تقریباً چار جمعوں میں یہاں حاضر نہیں ہوں گا، تو جو پروگرام میری غیر حاضری میں اس سے پہلے چلتا رہا ہے وہی ہوگا. عزیزم ڈاکٹر عارف رشید یہاں جمعہ پڑھائیں گے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اعلان کر دوں کہ حسب معمول 11:30 سے 12 بجے تک قرات کا کیسٹ یہاں پہ ہوگا، 12 سے 1:45 بجے تک جیسے وہ تقریر کیا کرتے ہیں تقریر ہوگی انشاءاللہ. تو چار جمعوں کی میں آپ سے رخصت طلب کر رہا ہوں. حکمت قرآن کا تازہ شمارہ دستیاب ہے، جو حضرات لینا چاہیں لے لیں. پچھلے جمعوں کی تقاریر جو ہیں یہ حقیقت ایمان سے متعلق، اور سورہ حدید کے دروس جو ہوئے اس پروگرام میں اس کے کیسٹس بھی باہر موجود ہیں. کل بروز ہفتہ جو درس ہو رہا ہے، جو سورہ حدید کے ان دروس کے سلسلے میں اس وقت آخری درس ہوگا، شاید اس کا ایک لیفلٹ بھی آپ کو یہاں ملا ہو، تقسیم ہوا ہو. اس میں ذرا ایک غلطی ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ آج لکھا گیا ہے اس میں، وہ آج نہیں ہے، کل ہے درس. تاریخ میں بھی وہ مہینہ ستمبر لکھ دیا گیا نومبر کے بجائے، کچھ غلطی ہوئی ہے تو. لیکن اس میں جو عنوان دیا گیا ہے وہ توجہ سے دیکھ لیجئے کہ تین بڑے اہم سوالات ہیں. کیا اسلام صرف ایک تبلیغی مذہب ہے یا انقلابی دین ہے؟ نمبر دو یہ کہ انقلاب اسلامی کا اصل ہدف کیا ہے، گول کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ اور نمبر تین یہ کہ کیا اسلامی انقلاب کے لیے طاقت کا استعمال جائز ہے؟ یہ تین بڑے مشکل سوالات ہیں، اور ان تینوں کا انتہائی جامع جواب ہے جو ایک آیت میں اللہ نے دیا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 جو ہے
وہ قرآن مجید کی اہم ترین، عظیم ترین، جامع ترین آیات میں سے ہے، اور سورہ حدید کی تو یوں سمجھیے کہ وہ کلائمیکس ہے، نقطہ عروج ہے، سارے مضامین تدریجاً جہاں بڑھ رہے ہیں، جو اس کا ہدف ہے وہ در حقیقت آیت نمبر 25 ہے۔ تو کل اس آیت نمبر 25 کے حوالے سے اسلامی انقلاب سے متعلق بعض بڑے بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو جو حضرات بھی شرکت فرماتے رہے وہ بھی، اور جن حضرات کو ان موضوعات سے دلچسپی ہو وہ نوٹ کر لیں، کل بعد نماز مغرب 36 کے ماڈل ٹاؤن میں جو قرآن اکیڈمی ہے اس میں انشاءاللہ تعالی یہ درس ہوگا۔ اس کے علاوہ تنظیم اسلامی لاہور کے جتنے رفقاء یہاں موجود ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ درس کے بعد نماز عشاء کے بعد پھر ان کا ایک اجتماع ہے، چونکہ میں ایک مہینے کے لیے لاہور سے باہر جا رہا ہوں، مجھے ان سے کچھ گفتگو کرنی ہے، تو وہ ذرا پابندی کے ساتھ شرکت فرمائیں۔ ماہانہ کوثر بھی باہر آ چکا ہے، آج یہاں نماز کے بعد جیسے کہ بالعموم ہو رہا ہے دو نکاح ہیں، ہمارے ایک ساتھی ہیں تنظیم کے نوجوان شکیل احمد صاحب، ان کی دو بہنیں اور وہ بھی تنظیم میں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس دینی قافلے کے اندر شریک ہیں، ان کا نکاح ہے، تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔ ایک یہ کتابچہ باہر تقسیم کے لیے، مفت تقسیم کے لیے اسٹال پر موجود ہے، یہ ایسے نہیں دیا جا رہا ہے لیکن جو حضرات چاہیں وہ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ یہ اصل میں میری ایک تقریر ہے جو کہ حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر، اس میں سے جو نور و بشر کا مسئلہ جس طور سے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے اس کو حل کیا ہے، تو اصل میں ہمارے ایک ساتھی یہ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں اور وہ کٹر بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے جب وہ کیسے سنا تو انہوں نے یہ مجھ سے کہا بھی زبانی طور پر کہ یہ مسئلہ اس طرح حل ہو گیا ہے کہ کوئی اشکال نہیں رہا، تو اس موضوع پر انہوں نے پھر دلچسپی کا اظہار اس طرح کیا ہے کہ اتنا حصہ میری تقریر سے نکال کر یہ 6-7 صفحے کا، 8 صفحے کا ایک کتابچہ شائع کیا ہے، یہ ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہوگا، جو حضرات بھی لینا چاہیں وہ سٹال سے باہر لے لیں۔ ایک اور کتابچہ ہے، یہ کرائسٹ ان اسلام، اسلام میں حضرت مسیح علیہ السلام کا کیا مقام ہے، یہ شیخ احمد دیدات جو آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں پاکستان اور وہ اسپیشلسٹ ہیں اس فیلڈ کے اس وقت پورے عالم اسلام میں، تو ان کی یہ کتاب ہے، بعض حضرات یہاں پہ وہ شائع کر رہے ہیں ان کی کتابیں، اس لیے کہ جیسے ہمارے ہاں ہے کہ ہماری کسی کتاب پر کوئی رائلٹی نہیں، کوئی پابندی نہیں، جو چاہے شائع کرے، اللہ نے یہی توفیق انہیں دی ہے کہ انہوں نے ان کتابوں کو عام کیا ہوا ہے، اجازت ہے جو چاہے شائع کرے، مفت تقسیم کرے یا ویسے اس کو قیمتاً فروخت کرے۔ تو یہاں کے ایک ناشر نے یہ تقسیم کیا ہے، یہ انگریزی میں اس کے صفحات ہیں 48 اور یہ کافی انگلش پرنٹنگ جو ہے ہمارے ہاں کچھ کاسٹلی پڑ جاتی ہے، قیمت انہوں نے 12 روپے لکھی ہوئی ہے، لیکن میرے اندازے میں وہ رعایت کریں گے، تو ویسے تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو اختیار ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میں انہی پر چھوڑ رہا ہوں 8 روپے میں، یا اگر کر سکیں تو 6 روپے میں بھی وہ آپ حضرات کو دے دیں۔ بہرحال یہ ذاتی مسئلہ ہے ان کا، اس کا انجمن وغیرہ سے، تنظیم اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اخبارات میں بھی آیا ہے کہ ہمارے وزیر صاحب نے بھی نماز استسقاء کی تلقین فرمائی ہے، کاش کہ وہ نماز استسقاء کی تلقین کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھتے کہ ان کی حکومت کی سرپرستی میں کیا کیا منکرات جاری ہیں، تو کسی بھی حکومت کے ذمہ دار آدمی کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی باتیں کرے، اس لیے کہ قول و عمل کے اسی تضاد نے در حقیقت ہمیں برباد کیا ہے۔ بہرحال نماز استسقاء اپنی جگہ پر، ہم ایک عاجز مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ہمیں ہر وقت اپنی احتیاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی چاہیے، تو اس پر اگر عمل کیا جائے تو یقیناً ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرمائے گا۔ اس میں اصل رنگ تو اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم توبہ بھی کریں، تبھی اصل میں دعا جو ہے، نماز استسقاء اصل میں دعا ہے، تو اس دعا کے اندر تاثیر اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جبکہ توبہ بھی ساتھ کرے انسان کے، آئندہ تیرے کسی حکم کے خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے، اب تک جو ہوا ہے معاف فرما دے، اور ہمیں تو اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ تو یہاں میں نماز استسقاء کا اہتمام تو نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ خاص اسی کے لیے گھر سے نکلا جائے، یہ علیحدہ سے ایک زمیمہ بنا لینا جو ہے، یہ بھی ہم نے اصل میں جو شارٹ کٹس تلاش کیے ہوئے ہیں کہ اب یہاں سے نکلے وہاں کھڑے ہو جائیں، تو یہ تو پھر ایک دعا ہے، دعا ہم مانگ لیں گے، اور میں آپ کو مسنون دعا جو ہے وہ پہلے سنا رہا ہوں تاکہ آپ اس کا ترجمہ پہلے سمجھ لیں اور پھر خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگے، اور ہر شخص اپنی جگہ پر توبہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے تو وہ اصل مقصد حاصل ہو جائے گا. نماز استسقاء کے لیے جیسے عیدین کے لیے فجر کے فوراً بعد نکلنے کا معاملہ ہے، تو اصل مسنون طریقہ وہ ہے کہ کہیں آبادی سے باہر جمع ہو اور خاص اس کے لیے نکلیں. پھر حضور نے خصوصی طور پر منبر رکھنے کا حکم دیا تھا، منبر وہاں پہ پہنچے، پھر خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، پھر دو رکعت نماز ادا کی تھی. تو یہ سب کچھ در حقیقت ہے دعا کے لیے. دعا کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مسنون ہے سنن ابی داؤد میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں. پہلے ترجمہ آپ سن لیجئے، پھر ہم اس دعا کو بالفعل بھی اللہ تعالی کی حضور میں ایک درخواست کی حیثیت سے پیش کریں گے. الفاظ ہیں: الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ تو تیسرا حصہ جو ہے سورہ ابتدائی جو حصہ ہے سورہ فاتحہ کا وہ ہے. لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. کسی اور کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس پر جبر کر سکے، دباؤ ڈال سکے. کوئی اور تو دعا کر سکتا ہے، استدعا کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے. اب اس کے بعد وہ درخواست شروع ہوئی اس تمہید کے بعد. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی نحن الفقراء، اے اللہ تو ہی ہے وہ ہستی، وہ معبود جس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، اور تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، تجھے کوئی احتیاج نہیں، تو بے نیاز ہے اور ہم سراپا احتیاج ہے. انزل علینا الغیث، اے اللہ ہم پر بارش کا نزول فرما. واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حين، اور پروردگار جو بھی تو ہم پر نازل فرمائے، جو بارش تو برسائے، جو پانی ہم پر برسائے، اسے ہمارے لیے اس دنیا میں قوت کا ذریعہ بنا، منفعت کا ذریعہ بنا، اور ایک وقت معدد تک، وقت معین تک کے لیے ہماری ضروریات کو بہم فرمانے کا ذریعہ بنا دے. یہ دعا ہے، اور اس دعا سے پہلے حضور نے تمہیداً وہ آیت پڑھی تھی، اس کا حوالہ دیا تھا کہ قد امرکم اللہ ان تدعوہ، اے لوگوں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اسے پکارو. ووعدکم وعد لکم ان یستجیب لکم، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا اگر خلوص کے ساتھ دعا ہو. تو آپ اس دعا کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر اب خلوص قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے دعا کیجئے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، انزل علینا الغیث، اللہم انزل علینا الغیث، اللہم انزل علینا الغیث، واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حين، آمین یا رب العالمین.